بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. اس پیاری کتاب کی شرح گزشت جاری ہے اور نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں، اور اس باب کا تعلق ہے ترک الصلاة سے، حکم تارک الصلاة عمدن، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا ہے، نماز کو چھوڑا ہے. اور یہ حسن تصنیف میں سے ہے، کیونکہ جو اس سے پہلے والا باب یا اس سے پہلے والے جو چند اہم جملے تھے کس چیز کے تعلق سے تھے؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب کلمہ پڑھنے والا مسلمان جب کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ خوارج معتزلہ نے کہا، خوارج نے کہا دنیا میں وہ کافر ہے، آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہوگا. معتزلہ نے کہا دنیا میں منزل بین منزلتین، دو کے بیچ میں کہیں پہ ہے، نہ مومن ہے نہ کافر ہے، آخرت میں کافر ہے، پکا کافر ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. مرجئہ نے کہا پکا مومن ہے، اس کے امام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اسی جماعت نے کہا دنیا میں وہ مسلمان ہے، مومن ہے اپنے ایمان سے، اور فاسق اپنے کبیرہ گناہ سے، آخرت میں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے ابتداءً بغیر کسی سزا کے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عدل و انصاف کرتے ہوئے اس کے جہنم میں اتنا سزا دے جتنا کہ اس کے کبیرہ گناہ ہے، اس کے بعد اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اسی موضوع کے تعلق سے جو ایک اہم مسئلہ ہے وہ ہے ترک الصلاة، نماز کو ترک کرنا کبیرہ گناہوں میں سے اکبر الکبائر. تو جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے کیا وہ مسلمان باقی رہتا ہے کہ نہیں؟ خوارج نے بھی اعتراض کیا نا کہ آپ لوگ کہتے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہے، مومن ہے، فاسق ہے. ترک الصلاة کے بارے میں آپ نے تکفیر کی ہے اور کہا کہ وہ کافر ہے، تکفیر تو آپ لوگ بھی کرتے ہیں. تکفیر کرنے نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا کلمہ گو کبھی کافر ہو نہیں سکتا، یا کوئی بھی کافر ہو سکتا بغیر کسی دلیل کے؟ دونوں میں فرق ہے. لسول جماعت کے نزدیک تکفیر کا مسئلہ جو ہے یہ الگ سے ایک عقیدے کا اصول ہے، بہت اہم مسئلہ ہے. لسول جماعت یہ نہیں دیکھتی کہ گناہ کرنے والا کون ہے، وہ دیکھتے کہ گناہ کون سا ہے، کیا وہ کفر حد تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے. اگر کفر حد تک پہنچتا ہے تو اس کے پھر اصول و ضوابط ہے شرعاً، قرآن سنت کی روشنی میں اور اجماع السلف میں، جس کا کوئی قول و فعل کفریہ ہو تو پھر کہتے ہیں کہ یہ قول اور یہ فعل کفریہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اور جو فاعل ہے اس پر حجت قائم کرتے ہیں، پھر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہول سیل میں سب کو اڑا دیا کہ جس نے یہ کام کیا تو وہ کافر ہے بغیر کسی ضابطہ شرعی کے، ہرگز نہیں. تو تکفیر کا مسئلہ بڑا خطرناک اور نازک مسئلہ ہے، ہر بندے کی بس کی بات نہیں کہ اس موضوع پر بات کرے. اور اس میں جو بھی بات کرتا ہے دلیل کی روشنی میں بات کرتا ہے، عقیدے کے اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتا ہے، دلائل کی روشنی میں بات کرتا ہے اور ثبوت پیش کرتا ہے. اگر سلف میں سے کسی نے کسی کی تکفیر کی ہے تو ثبوت بھی موجود ہے اور وجہ بھی موجود ہے اور حجت بھی قائم کی گئی ہے. تو ترک الصلاۃ کبیرہ گناہ ہے. کیا نماز کو ترک کرنے والا کافر ہے کہ نہیں، آج ہمارے موضوع ہے، اور اس میں سلف کے کیا اقوال ہیں اور کن صورتوں میں کفر ہوتا ہے اور کس صورت میں کفر نہیں ہوتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ، واختلف اہل الحدیث فی ترک المسلم صلاۃ الفرض متعمدا. واختلف، کہاں سے بات شروع ہوئی؟ اختلاف سے. اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ، اہل الاثر، یہ سب مختلف جملے ہیں، مختلف الفاظ ہیں ایک ہی گروہ کے لیے. اور اس مسئلے کو عقیدے کے اس اصول میں شامل کر دیا ہے، جیسے کہ میں نے کہا ہے اس موضوع کا تعلق ہے پچھلے درس سے وعد اور وعید کے اصول کے تعلق سے. تو اہل حدیث کے اس میں اختلاف ہے، کس مسئلے میں؟ فی ترک المسلم، جب کوئی مسلمان ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، صلاۃ الفرض متعمدا. تین چیزیں، صلاۃ ہے، پھر فرض ہے، پھر متعمد ہے. یعنی نفل نماز نہیں ہے اور سہواً بھول کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ نماز کا ترک دو طریقے سے ہوتا ہے، یا تو کوئی متعمدا جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، یا کوئی نماز بھول جاتا ہے یا سو جاتا ہے، دونوں کے حکم میں فرق ہے، ایسا ہے نا؟ تو اختلاف کیا ہے؟ فکفرہ بذلك احمد بن حنبل وجماعۃ من علماء السلف. فکفرہ، بس تکفیر کی ہے، بذلك اس سے، یعنی جس مسلمان نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، ترک کیا ہے فرض نماز متعمدا. تو اس وجہ سے تکفیر کی ہے کس نے؟ احمد بن حنبل وجماعۃ من علماء السلف، واخرجوه من الاسلام، اور اسے اسلام سے خارج کر دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ للخبر الصحیح المروی عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خبر صحیح یعنی خبر کسے کہتے ہیں؟ خبر حدیث کو بھی کہتے ہیں، خبر اثر کو بھی کہتے ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، فعل ہو، اقرار ہو یا وصف ہو، اسے کہتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اثر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی صحابی کا یا تابعی کا، اتباع التابعین، یا کسی بھی اس زمانے کے سلف صالحین کا قول جو ہے وہ اثر کہلاتا ہے. اور خبر دونوں کو شامل ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں خبر تو اس میں پھر ہمیں متعین کرنا ہے کہ خبر سے کیا مراد ہے. اس لیے کیا فرمایا؟ الخبر الصحیح المروی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ خبر کیا ہو گئی ہے؟ حدیث ہو گئی ہے. انہ قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بین العبد والشرک ترک الصلاۃ فمن ترک الصلاۃ فقد کفر. بین العبد والشرک، ایک بندے اور شرک کے بیچ میں، اور روایت میں کفر کا لفظ بھی آیا ہے، ترک الصلاۃ نماز کو ترک کر دینا. فمن ترک الصلاۃ فقد کفر، پس جس نے نماز کو ترک کر دیا ہے تو یقیناً اس نے کفر کیا ہے. یہ حدیث سے، مسلم کی حدیث ہے، اور اسے یاد کر لینا ہے. تو پہلا قول یہاں پر امام احمد بن حنبل کا ہے، وہ جماعت من علماء السلف، ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں جنہوں نے دار اسلام سے خارج کر دیا اس شخص کو جس نے نماز کو ترک کر دیا متعمدا جان بوجھ کے. وذهب الشافعی واصحابه وجماعت من علماء السلف رحمهم اللہ، رحمۃ اللہ علیہم اجمعین. اور امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے ساتھی اور ایک جماعت علماء سلف میں سے جو ہے، وإذ استرف قائه إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها کہ نہیں کافر ہوگا ایسا مسلمان جس نماز کو ترک کر دیا ہے جان بوجھ کے جب تک کہ وہ معتقدا لوجوبها اسے واجب مان لیتا ہے اور اس کا عقیدہ ہے کہ نماز واجب ہے فرض ہے. یعنی جس نے یہ کہا کہ نماز فرض نہیں ہے وہی کافر ہے, اور جس نے یہ کہا کہ نماز فرض ہے لیکن اس نے چھوڑ دیا متعمدن تو وہ کافر نہیں ہے. تفصیل آگے بتاتا ہوں میں, اور راجح کیا وہی بتاتا ہوں, ذرا آہستہ آہستہ چلیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. امام شافعی اور ان کے ساتھی اور علماء سلف کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ جس نے نماز کو ترک کر دیا ہے متعمدن اس وقت تک کافر نہیں ہے جب تک کہ وہ یہ عقیدہ نہ رکھے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ فرض نماز جو ہے وہ فرض ہی نہیں ہے, اس کو اسے کہتے ہیں الجحود, جحود کرنا, نہ ماننا کہ نماز فرض ہی نہیں ہے, ایسا شخص تو کافر ہے. اگر نماز نہیں پڑھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے فرض نماز کے بارے میں, تو ایسا شخص کافر ہے. اچھا پھر وانما يستوجب القتل, القتل كما يستوجب المرتد عن الاسلام, اور ایسے شخص کو قتل کرنا واجب ہوتا ہے جیسے کہ مرتد جو اسلام سے در اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسے سزا دی جاتی ہے, اسے قتل کیا جاتا ہے. وتأول الخبر, اچھا حدیث کے بارے میں کیا ہے؟ وتأول الخبر یعنی حدیث جو ہے, خبر جو ہے اس کی تأویل یوں کی ہے, اس کی تشریح یوں کی ہے, من ترک الصلاۃ جاحدا, ایک لفظ اس میں شامل کر دیا, من ترک الصلاۃ جاحدا فقد کفر. اس حدیث کا آخر جملہ کیا ہے؟ بین العبد والشرک ترک الصلاۃ. اگلا جملہ فمن ترک الصلاۃ فقد کفر, فمن ترک الصلاۃ جاحدا لها فقد کفر. تو حدیث سے مراد یہ ہے جو نماز کو ترک کر دیتا ہے جحود کے ساتھ وہ کافر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں ممکن دیکھیں, کما اخبر سبحانہ عن یوسف علیہ السلام, جیسا کہ اللہ تعالی خبر دی ہے یعنی قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کے تعلق سے, انہ قال انہوں نے فرمایا, اور اللہ تعالی بیان کیا سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی زبانی, انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون, بے شک میں نے ایسی قوم ایسی ملت کو چھوڑ دیا ہے, لا یؤمنون باللہ جو اللہ تعالیٰ ایمان نہیں رکھتے اور کافرت اور اور آخرت کا بھی وہ انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں. ولم یکو ولم یکو تلبس بکفر فارقہ ولیکن ترک جاحدا لہ. اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ جملہ فرمایا انہوں نے کفر کا ارتکاب نہیں کیا ہے پھر چھوڑا, مطلب یہ نہیں ہے کہ کفر کے ارتکاب کیا پہلے پھر اسے چھوڑا, لیکن ابتداء اسے جحود ہی کر لیا ہے, چھوڑ ہی دیا ہے. تو جحود کے لیے لازمی نہیں کہ جب تک وہ عمل کریں گے آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے. ترک کے لفظ میں جحود شامل ہوتا ہے, مطلب کہنے کا یہ ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ترک چھوڑ دیا ہے تو چھوڑتا وہی ہے جو اس کو مانتا ہی نہیں ہے, جحود کرتا ہے. وہ دلیل یوسف علیہ السلام کے اس فرمان جو سورۃ یوسف میں موجود ہے. اس لیے امام شافعی کو اور ان کے ساتھیوں کو اس آیت کو اس حدیث کے ساتھ سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا انہوں نے کہ جو نماز کو ترک کر دے جاحد اللہ وہی کافر ہے, جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے بغیر جحود کے وہ کافر نہیں ہے. یہ قول مرجوح ہے, بتاتا ہوں میں ثبوت سارے بتاتا ہوں, لیکن یہ قول مرجوح ہے, راجح نہیں ہے. سلف میں سے امام شافعی کا قول ہے, ان کے ساتھیوں کا قول ہے, اور بعض اس طرف گئے ہیں. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو کوئی بھی شریعت کا کوئی معاملہ دیکھیں, اب نماز کے علاوہ بھی جس نے بھی روزے کا انکار کیا جحود کیا مسلمان ہے, جس نے کسی حرام کو کہا کہ شراب حلال ہے وہ مسلمان ہے. کسی بھی حرام کر چیز کو حلال کرنا اور حلال چیز کو حرام کر دینا بغیر کسی ثبوت کے, بغیر وجہ کے, کفر استحلال کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی حرام چیز کو حلال کر دینا. ترک الصلاح حلال ہے؟ حرام ہے. جحود کا مطلب ہے جب تک کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ نماز فرض ہی نہیں ہے, یہ عقیدہ ہے, وہ کافر, باقی کافر نہیں ہے. تو روزہ کو ترک کرنے والا اس اعتبار سے, زکوٰۃ کو ترک کرنے والا یا کسی بھی فرض کو ترک کرنے والا کافر ہے کہ نہیں؟ جحود ہے نا, پھر اس پر اجماع ہے, پتہ ہے؟ جس نے شریعت کسی معاملے کو جو ثابت ہے, اس کی فرضیت ثابت ہے قرآن سنت میں, جس نے بھی یہ کہا کہ فرض ہی نہیں ہے تو دار اسلام سے خارج ہے, اگرچہ وہ عمل کرتا ہی نہیں. جس نے کہا شراب حلال ہے, وہ پیتا نہیں ہے شراب, وہ کیا ہے حکم اس کا؟ کافر ہے. جس نے بھی, یعنی کہا کہ ہر شخص جو کرتا ہے متعین کفر نہیں, حجت قائم کی جاتی الگ بات ہے, لیکن جس نے بھی یہ سمجھا کہ شراب پینا حلال ہے حرام نہیں ہے, وہ شراب پیتے نہیں ہے کیونکہ صحت کے لیے مضر بیماریاں ہوتی ہیں, وہ پیتا نہیں ہے لیکن کہتا ہے شراب حلال ہے, دار اسلام سے خارج ہے. اس کے برعکس دوسری طرف جو شراب کے متعلق یہ عقد رہتا کہ ہے حرام لیکن وہ پی لیتا ہے, یہ کافر ہے؟ عجیب بات ہے یار, جو پیتا نہیں وہ کافر, جو پیتا وہ کافر نہیں ہے. یہ عقیدے کی اہمیت دیکھیں آپ, اسے کہتے ہیں عقیدہ, اور عقیدہ مقدم عبادات پر, مقدم معاملات پر, تمام چیزوں پر. انسان کی پہچان اس کا عقیدہ ہے, اس کا ایمان ہے, عمل اس میں شامل ہے جو آپ کرتے ہیں. تو جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ شراب حرام ہے لیکن وہ پی لیتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, کافر نہیں ہے. اور جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ شراب حلال ہے وہ پیتا بھی نہیں ہے تو ایسے انسان دار اسلام سے خارج ہے. اچھا آگے چلتے ہیں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ ترک کے لفظ میں جو امام شافعی رحمہ اللہ انہوں کے ساتھ نے جو بات کی ہے ان کو یہاں پر غلط فہمی ہوئی. دیکھ ثبوت ان کے پاس بھی ہے, یہ آیت کریمہ یعنی یوسف علیہ السلام کہ نعوذ باللہ کفر میں ملوث تھے پہلے, پھر جحود کیا ترک کر دیا, یا قریب تک نہیں گئے کفر کے, قریب تک نہیں, پورا خاندان نبوت کا گھرانہ ہے. دیکھ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام الکریم, ابن الکریم, ابن الکریم, ابن الکریم, کمال نسب ہے, خود نبی ہیں, والد نبی ہے, دادا نبی ہے, پردادا نبی ہے. یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام, تو کبھی کفر کے قریب جا سکتے ہیں؟ ناممکن ہے. تو ترک تو ملت قوم سے کیا مراد ہے؟ تو ترک کرنے سے مراد یہ نہیں کہ پہلے متلبس ہو پھر چھوڑا ہو, ترک سے مراد یہ ہے کہ قریب تک نہیں گئے, اس کے دور سے جحود کر دیا ہے, انکار کر دیا ہے, اور ترک کے لفظ میں جحود شامل ہے, اس کے بغیر ترک ممکن نہیں. غلط فہمی ہو گئی. تو جو علماء اس طرف گئے ہیں ان کا قول مرجوح ہے. نمبر ایک, ترک میں ہمیشہ جحود نہیں ہوتا. نمبر دو, جحود صرف نماز کے لیے نہیں ہے, جس نے شریعت کسی مسئلے کو بھی جو ثابت ہے اس کا جحود کر دیا ہے, انکار کر دیا ہے, اس کی فرضیت کا انکار کیا, وہ ویسے کافر ہے, صرف نماز کے بارے میں نہیں. اچھا آگے چلتے ہیں. شرح میں ایک مقدمہ سے بیان کیا, ابھی شرح ابھی سنتے ہیں. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں امام صبونی یہاں پر رحمہ اللہ اہل جماعت کا عقیدہ اور ان کا مذہب بیان کر رہے ہیں ترک الصلاۃ عمدن کے تعلق سے, جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا ہے, اور اس میں اختلاف کو بیان بھی کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس اختلاف کو مزید بیان کریں, نماز کی اہمیت اور زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں چند اہم باتیں کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بہت ساری آیات میں ایک ساتھ جوڑا ہے اور بیان کیا ہے. کس کو؟ نماز اور زکوٰۃ کو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البین آیت نمبر 5 میں, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. قیم دین کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو یہ تین چیزیں لازمی ہیں. سب سے پہلے وَمَا أُمِرُونَ, نہیں حکم دیا گیا مگر, یعنی ان پر یہ فرض حکم ہے ہر مسلمان کے لیے. إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, ایک اللہ کی عبادت کریں مخلصین لہ الدین, دین کے اخلاص کے ساتھ. حنفاء, شرک سے بالکل دور. حنیف کہتے ہیں جو شرک اور باطل سے دور ہو, ہٹا ہوا ہو. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, سب سے پہلے توحید ہے, توحید عبادت ہے, اور پھر نماز کا ذکر. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, یہی قیم دین ہے. اس میں توحید ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اہل کتاب کے تعلق سے, یعنی یہ جو جملے ہیں اہل کتاب کے لیے بھی ہیں اور ہر مسلمان کے لیے بھی. اس کے تبع اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ مریم آیت 55 میں, 55 میں, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, اور حکم دیا کرتے تھے اپنے اہل خانہ کو, اپنے گھر والوں کو. کیا حکم دیتے, کس چیز کا حکم دیتے تھے؟ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, نماز کا حکم دیتے تھے کہ نماز قائم کریں, اور زکوٰۃ کا حکم بھی دیتے تھے کہ زکوٰۃ بھی دیں. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, اور اپنے رب کے ہاں بہت ہی رضامند تھے, کہ اللہ ان پر راضی تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے راضی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس فریضے کو انجام دینا پڑے گا, اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے بارے میں بتانا پڑے گا, نماز ہے اور زکوٰۃ. یہاں پہ شیخ صاحب جو ہیں نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ بیان کرنے کے کچھ دلائل بیان کر رہے ہیں. تو گھر میں گھر والوں کو نماز کی اہمیت, نماز کا طریقہ جو ہے مسنون طریقہ, نماز نبوی کیا ہے وہ بتانا لازمی ہے. خصوصی طور پر چھوٹے بچوں کی تربیت صحیح نبوی نماز کی بنیاد پہ کرنی ہے. بچہ جب کچھ غلطی کا ارتکاب کرتا ہے نماز میں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے سمجھ جائے گا, سمجھ تو جائے گا, تنبیہ کرتے رہیں. چھوٹی عمر سے اگر آپ نے بچے کی تربیت صحیح نماز پہ کی ہے تو بڑے ہو کر وہ کوتاہی نہیں کرے گا, کیونکہ اس کے خون میں, اس کے بونز ہڈیوں میں, اور اس کی اس نشونما میں پورا نماز بھی شامل ہوگی, اور ہر وہ صحیح تعلیم جو آپ نے دی ہے وہ اس میں شامل ہوگی. دیکھیں چھوٹے بچے کو آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں, جو چیز اس کے دماغ میں دو سال سے اس سے پہلے کی عمر میں دیکھ لیں آپ, یہ نہیں کرے پانچ چھ سال کا بچہ, دو سال کے بچے دیکھے نماز پڑھتے ہیں نا, کبھی آپ کے آنکھیں سجدے میں گر جاتے ہیں, اب نہ بھی کہیں دیکھتے کچھ کر رہا ہے. اور جتنی اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے نا وہ والدین کے ساتھ, اس محبت کا تقاضا یہ کہ جس سے بندہ محبت کرتے بچہ خصوصی طور پہ اس کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے, وہ کوشش کرتے اس کو کاپی کرنا. کیسے بیٹھتے ہیں کچھ بچے دیکھے بیٹھے بیٹھے اپنے بیٹھے کے انداز کو چینج کر دیتے ہیں, اور دیکھے باپ کی طرف بیٹھا ہے اگر باپ سے زیادہ محبت ہو, یا پھر ماں کو کاپی کرتے ہیں بولنے کے انداز میں. تو اب دیکھتے ہیں کہ بچہ آپ نماز پڑھنے آپ, اور مسنون جو طریقہ ہے وہ بہتر یہ ہے کہ فرض نماز اب بعد جماعت مسجد میں پڑھیں, اور جو نفل نماز ہے گھر میں آ کے پڑھیں, یہ بہتر ہے, افضل ہے کہ نماز کو آپ گھر کو آپ نماز سے آباد کریں, تلاوت قرآن سے آباد کریں. الغرض تو بچہ اس عمر میں بہت کچھ پک کرتا ہے, ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کتنی ذہین ہے اور کیا کچھ وہ ہم سے لے رہا ہے. تو نماز ہے, اور جو ہمارے الفاظ ہے بولنے کا انداز ہے, بچہ دیکھو بات چیت ہماری طرف سے سائلنٹ کلر ہوتی ہے بچہ کے لیے, ان میں سے غیبت, چغل خوری, جھوٹ, نفاق, یہ ساری چیزیں یہ بچے کے خون میں جا رہی ہوتی ہیں. جیسے کہتے ہیں بچہ دودھ پیتے ہیں, بچوں کے دودھ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, اس دودھ کے ساتھ ساتھ بچوں کو اپنا کردار بھی پلا رہے ہیں, اپنے اخلاق بھی دے رہے ہیں, اپنے طور طریقے زندگی کا وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں. نماز کتنی اہمیت رکھتی ہے آپ کے دل میں, آپ وہ بھی, آپ اس کے آئیڈیل ہیں, آپ اس کے ٹیچر بھی ہیں, آپ اس کے باپ بھی ہیں, آپ اس کے تربیت کرنے والے بھی ہیں. یہ مقام رب نے آپ کو دیا ہے اور بڑی نعمت سے نوازا ہے، لیکن آپ دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں. ٹیلی فون آتا ہے، دستک ہوتی ہے، بیٹا کہہ تو گھر میں نہیں ہے. آپ نے قتل کیا اس بچے کی سچائی کو، قتل کیا ہے. اب وہ بچہ کی تربیت اسی جھوٹ پر ہوگی، آہستہ آہستہ جب بڑے کو جھوٹ بولے گا اور آپ سے ابتدا ہوگی جھوٹ بولنے کی، پھر اسے مار بھی پڑتی ہے، پھر غصہ بھی ہوتا ہے، پھر بڑوں کے کہتے ہیں دیکھ بچے تو یار جھوٹے جھوٹ بولتے. وہ تربیت کس نے کی تھی جھوٹ بولنے پر؟ معصوم تھا بیچارہ، اسے کیا پتا جھوٹ ہوتا کیا ہے. گھر میں باپ جھوٹ بولتا ہے، ماں جھوٹ بولتی ہے، اسکول میں ٹیچر جھوٹ بولتے ہیں، دوست جھوٹ بولتے ہیں، معاشرے میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے. وہ کہاں سچا نکلے گا؟ نکلے گا سچا؟ سبحان اللہ. اگر باہر جھوٹ بولنے والے زیادہ ہیں تو سچ کہاں سے ابتدا ہوگی؟ گھر سے ہوگی نا. تو سچ پہ تربیت کرنا، نماز پہ تربیت کرنا، زکوٰۃ کی اہمیت کیا، شریعت دین کیا ہوتا ہے، ماں حجاب کی تربیت بیٹیوں کی کرے بچپن سے. آج بہت ساری ایسی بیٹیں اور بہنیں ہیں، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، جو حجاب سے دوڑتی ہیں. کیا تنگی ہے، کیا حجاب کرنا ہے، کیا منہ کو چھپانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ تو بہت سختی ہے. دین آسانی کا دین ہے، ان مولویوں نے دین کو سخت کر دیا ہے. دین بھی کیوں نفرت ہے حجاب سے؟ ماں حجاب نہیں کرتی، دادی حجاب نہیں کرتی، نانی حجاب نہیں کرتی، خالہ حجاب نہیں کرتی، پھپھی حجاب نہیں کرتی، وہ کہاں سے کرے گی؟ اگر حجاب اس نے کرنا بھی ہے، کہیں سے سن بھی لیا ہے کہ حجاب فرض ہے، تو دیکھتی ہے اپنے آئیڈیلز کی طرف. 10 آئیڈیلز سے کوئی بھی حجاب نہیں کرتی، کہاں سے کرے گی وہ؟ اس لیے چیلنجنگ ہے بچوں کی تربیت دور حاضر میں. آسان اس کے لیے جو صحیح تربیت کرنا چاہتا ہے، واللہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے کھول دے تو برکتیں ہوتی ہیں، اور بآسانی سمجھا بھی سکتے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، دین کی اہمیت کیا ہے، اللہ کے حکم کی اہمیت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدوہ حسنہ ہمارے لیے ہے، امہات المؤمنین ہماری بچوں عورتوں بیٹوں کے لیے قدوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. کیسے تربیت کرتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے روزہ رکھتے تھے، کیسے زکوٰۃ دیتے تھے، کیسے حج کرتے تھے، کیسے حجاب کرتے تھے، کیسے سچ بولتے تھے، زندگی کیسے بسر کرتے تھے. کہاں سے پتہ چلے گا؟ جب گھر کا سربراہ کے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، انفارمیشن نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے. دین کی اہمیت، نماز کی اہمیت، زکوٰۃ کی اہمیت، نماز کیسے پڑھنی ہے، کس نے پڑھنی ہے، اگر پتہ ہی نہیں تو دیں گے کیا آپ؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ کے پیارے نبی تھے، علم تھا، علم کی روشنی میں، علم کے نور میں، دلائل کی روشنی میں بات بیان کرتے تھے، نماز کا حکم دیتے تھے. ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ صرف پیسہ دیا جاتا ہے، نہ نفقہ دیا جاتا ہے بچوں کی تربیت کے لیے یا بھی بچوں کو پالنے کے لیے. میرا بھائی، دین سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. دین ہے تو یہ دنیا بھی ہے، دین نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو دین کے اساس پر تربیت کریں، نماز کی اہمیت و نماز کا جو مسنون طریقہ ہے، جو نبوی طریقے، وہ تربیت دے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، ابتدا اپنے آپ سے کریں. کیا ہم جانتے ہیں نماز نبوی کیا ہوتی ہے؟ کتنی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں نماز میں، کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی، نماز کے حق ادا کرتے ہیں، اطمینان نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. کیا ہم اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں؟ نماز کے ارکان کیا ہے، نماز کے واجبات کیا، نماز کے شروط کیا، کیا ہم جانتے ہیں؟ ہم نے ایک چھوٹی سی چیز لینی ہوتی ہے، اس کے بارے میں باہر 10 سوال کرتے ہیں اور نیٹ پہ سرچ 20 مرتبہ کرتے ہیں، پھر جا کے خریدتے ہیں. جان جاتی، پیسہ جاتا ہے نا. تو سب سے اچھی چیز ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں، جو سستی سب سے زیادہ ہو، اچھی بھی سب سے زیادہ ہو. ذالک دین القیم، قیمتی دین ہے، دین سے بڑھ کر کسی چیز کی قیمت بھی نہیں ہے. اس قیمتی دین کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اس حق ادا کیا ہے؟ حقیقت مسلمان پس رہے ہیں پوری دنیا میں، ذلیل و خوار ہیں. کیوں ہیں؟ کیا اس دین کی اہمیت کا پتہ ہے مسلمان کو؟ اسے پتہ ہے کہ اس کی شان کیا ہے کہ وہ مسلمان ہے؟ اسے پتہ ہے اللہ کا کتنا کرم، بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے اس بندے پر کہ یہ مسلمان گھرانے میں رہتا ہے، مسلمان معاشرے میں رہتا ہے. اسلام کے قدر و قیمت جتنے ہمارے دل میں ہے، اتنی زبان پہ ہوگی، اتنی ہمارے جسم پہ اس کا اثر ہوگا. جتنی کم ہوگی اتنی کم ہوگا. ہماری عزت ہمارے دین سے جڑی ہے، ہمارے صرف نام سے نہیں، ہمارے کردار سے نہیں، ہمارے جاب سے نہیں، ہمارے سٹیٹس سے نہیں. اصل ہماری جو عزت اور شان ہے وہ دین سے جڑی, ہماری پہچان ہمارا دین ہے, کہتے ہیں مسلمان جا رہا ہے, منہ پر داڑھی کا نشان نہیں, چال چل لڑکیوں والی, سراپا جو ہے نفر میں ڈوبا ہوا ہے, اور کہتے ہیں نام محمد ہے, احمد ہے, خالد ہے, موسیٰ ہے, انبیاء کے نام ہے, اور پیارے پیارے نام ہیں, کردار سے مسلمان نظر نہیں آتا. میں نہیں کہوں وہ کافر, میں یہ کہوں کہ ہماری پہچان ہمارا اسلام ہے, ہمارے دین ہے. تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے, گھر میں تربیت کسی نے نہیں کی ہے, اسکول میں صرف انفارمیشن دی ہے, معاشرے نے صرف جھوٹ اور فریب اور دھوکہ جا کے سیکھا ہے وہاں سے. تو تربیت کس نے کی ہے؟ باپ کہتے ہیں اسکول والے کر رہے ہیں, اسکول والے کہتے ہیں ماں باپ کر رہے ہیں, معاشرے کہتے ہیں ماں باپ ذمہ دار ہیں. وہ بچہ کہاں جائے بےچارا, پھنس گیا کہ نہیں؟ یہی بچے پھر جب کرپشن کرتے بڑے ہو کے اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہیں, یوں بیٹھتے ہیں, تحقیر کرتا ہے, ذلیل کرتا ہے, خوار کرتا ہے, ٹائم نہیں دیتا ہے, کرپشن کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, فریب کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, رشوت کھاتا ہے, سود کھاتا ہے, پرواہ نہیں ہو اسے. دنیا اپنی بھی تنگ ہے, اس سے زیادہ تنگ دوسروں مسلمانوں کی بھی کی ہوئی ہے. ذمہ دار کون ہے اس کا؟ وہ اکیلا ہے, وہ ماں کے پیٹ سے ایسے نکلا تھا. واللہ ہے اس کی اس کرپشن میں, اس برے کردار میں سب وہ شامل ہیں لوگ جو اس کو جانتے ہیں, اس کی غلطی پر اس کا ہاتھ نہیں پکڑا, اسے سمجھایا نہیں, اس کی تربیت ٹھیک نہیں کی, اس کے ماں باپ, اس کے جو رشتہ دار ہیں قریبی اور دور کے, اس کے جو پڑوسی ہیں, جو مسجد کا امام ہے, جو مسجد کے ساتھ نماز لوگ پڑھتے ہیں, سارے اس میں شامل ہیں. بعض اوقات ایک امام جو ہے, اللہ کو ذائقہ خیر دے, دیکھتے کوئی شخص اپنے بیٹوں کے ساتھ آ رہا ہے, دو تین مرتبہ بیٹے نہیں ساتھ ہے تو پوچھ لیتے ہیں, خیریت میں بیٹے نہیں ہے مسجد میں؟ دیکھ حال پوچھتا ہے بھائی, یا کبھی بیٹے سے مل لیتا ہے, بھی ماشاء اللہ آپ کا چہرے پر نور ہے نماز کا, کبھی آپ نظر نہیں آتے, خیریت تو ہے. ایک تربیت ہے طریقہ نماز میں بلانے کا مسجد کی طرف, یعنی اس کو احساس ذمہ داری ہے کہ اس بچے نے جا کے معاشرے میں بڑے ہو کر کوئی کردار کچھ تو کرے گا نا. اگر اس کی تربیت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے تو یہ نہ ہو کہ اس کے بگڑنے میں پھر میرا کوئی ہاتھ ہو جائے. اس لیے چھوٹے سے نیک عمل کو بھی حقیر نہ سمجھیں, جو آپ کر سکتے وہ کریں, یہ نہ ڈرے کہ لوگ کیا کہیں گے, ناراض ہوں گے, آپ نے کون سے جوتے مارنے, آپ نے تو پیار سے پوچھنا ہے نا, سمجھانا ہے نا, لازمی ہے کہ آپ نے جھگڑا کر کے یا اسے مار پیٹ کے آپ نے کوئی سمجھانے, تربیت کرنی ہے. اور بچوں کو نہیں کر سکتے, دوسرے کے کیا کر سکتے ہم؟ علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو پیار سے محبت سے آپ وہ انفارمیشن دے سکتے ہیں, اتنی اچھی تربیت کر سکتے ہیں جو شاید ماں باپ بھی نہ کرتے ہوں, لیکن احساس ذمہ داری ہونی چاہیے. یار میرا بچہ تھوڑی ہے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے نا, معاشرہ کا حصہ ہے, ہم بھی اس کا حصہ ہے. ہو سکتا ہے 20-30 سال کے بعد مجھے اس کا سامنا کرنا پڑے, پھر سیون ادام سے کچھ کاش میں اسے سمجھا دیتا بچپن میں, اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہے, یہ ساتھ میں نماز پڑھتا تھا میرے, یہاں پہ کھڑا ہوتا تھا, اب اتنی بڑا سخت ہے, کرپٹ ہے, جھوٹ بولتا ہے, رشوت لیتا ہے, کاش کچھ بچپن میں نے کچھ میرا بھی اس کا کچھ حصہ ہوتا اس کی اصلاح میں. تو صلاح اور اصلاح, اپنی اصلاح کریں, دوسروں کے لیے بھی کچھ کریں. الغرض تو گھر سے ابتدا ہوگی, اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں, اور ہر وہ شخص جو اس گھر میں رہتا ہے, ہر غلطی پر, ہر کوتاہی پر, ہم سب مل کے معاشرے سے ان کوتاہیوں کو, نماز کی اہمیت کو بتانا, زکوٰۃ کی اہمیت کو اجاگر کرنا معاشرے میں, ہم سب مل کے کر سکتے ہیں. اچھا پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, فصلاۃ و زکوٰۃ مشروعۃ فی الرسالات السابقہ, نماز اور زکوٰۃ سابقہ رسالات, رسالتوں میں بھی موجود تھیں, مشروع تھیں, اور کلمہ شہادت کے بعد اعظم ارکان الایمان, اس کو درست کرنے, ایمان مطلقاً میں اسلام بھی شامل ہے, کیونکہ نماز زکوٰۃ اور شہادتیں ارکان اسلام میں سے, ارکان ایمان میں سے نہیں ہے. بعض علماء ایمان کہتے ہیں لیکن ان سے مراد اسلام ہی ہوتا ہے, کیونکہ ایمان اور اسلام لفظ دونوں اگر ایک اور دوسرا شامل ہوتے 201 ساتھ, تو پھر معنی میں اختلاف ہوتا ہے. تو کلمہ شہادت کے بعد نماز اور زکوٰۃ کی بہت ساری اہمیت ہے, کلمہ شہادت ہے, نماز ہے, اس کے بعد اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ ہے, پھر روزہ ہے, اور پھر حج ہے, پانچ ارکان اسلام ہیں. اور یہ جو چار ارکان ہیں بہت عظیم ہیں, یعنی کلمہ شہادت کے بعد انہیں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی اور زکوٰۃ کی ہے, نماز کی اور پھر زکوٰۃ کی, اس لیے ان دونوں پر قتال کیا جاتا ہے, تارک الصلاۃ قتل کیا جاتا ہے, کیونکہ نماز دین کا ستون ہے, اسلام کا ستون ہے, جیسے کہ سیدنا معاذ کی حدیث میں آیا ہے. اور نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے, علماء کا اختلاف ہوا جس نے نماز کو ترک کر دیا جان بوجھ کے بغیر جحود کے, جس نے جحود کیا ہے نماز کا انکار کر کے نماز کو ترک کیا ہے اس پر تو اجماع ہے اس کے کفر کا. نمبر نوٹ کر لیں پہلا کہ وہ مسلمان کافر ہے جو نماز کو ترک کر دیتا ہے اس کے جحود کے ساتھ انکار کے ساتھ کہ نماز فرض ہی نہیں ہے, اس پر اجماع ہے. لیکن جو نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے عمدن بغیر اس عقیدے کے بغیر جحود کے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے, اس پر اختلاف ہے علماء کا. فَنُيُخْشَ عَلَيْهِ أَنْ يَكْفُرْ, اس پر بہت بڑا خدشہ ہے اور خوف ہے کہ وہ کافر ہو جائے, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. یعنی کفر کے آگے آگے دلائل اور مزید تفصیل, اس کا کفر جو ہے بہت ہی قریب ہے, یعنی جس نے کفر کا فتویٰ دیا ہے وہ بھی غلط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ. تو کیسے اس کو حل کر لیا جا سکتا ہے, یا کون ہے ایسا مسلمان جو اس معاملے کو ہلکا لیتا ہے, اس عظیم رکن کو جو نماز کا ستون ہے, یعنی نماز جو ہے. اور یہاں پر اس کے ساتھ قتال بھی کیا جائے گا, اسے قتل بھی کیا جائے گا. اور زکوٰۃ کو ترک کرنے والا بھی اگر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے تو اس کے ساتھ بھی, اس کے خلاف بھی جنگ کی جاتی ہے, قتال کیا جاتا ہے. جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانع الزکات, جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا, نہیں دی تھی, ان کے خلاف تلوار اٹھائی اور جنگ کی. وقال, سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں, واللہ اللہ کی قسم, لأقاتلن, میں ضرور قتل کروں گا اور قتال کروں گا, جنگ کروں گا, من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ, جس نے نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں فرق کیا ہے. فإن الزکاۃ حق المال, تو یقیناً زکوٰۃ جو ہے وہ حق المال ہے. واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتم على منعها. اللہ قسم, اگر وہ ایک عناق بھی, اور ایک روایت ایک رسی بھی آیا ہے, اگر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے زکوٰۃ میں اور مجھے نہیں دیتے زکوٰۃ میں, تو میں اس وجہ سے ان کے خلاف ضرور جنگ کروں گا کہ انہوں نے کیوں دینے سے منع کر دیا, دینے سے کیوں انکار کیا. متفق علیہ, یہ اثر ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ, نماز کی بہت بڑی شان ہے, عظیم شان ہے. آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں الف لام میم حروف مقطعہ ہیں, ذالک الکتاب, یہ کتاب جو ہے دور کے اسم اشارہ ہے کہ وہ بھی کتاب موجود نہیں تھی اس وقت, ابھی کتاب آئے گی, صرف اشارہ ہے. لا ریب فیہ, جس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاک کلام ہے, سچ حق ہے. ہدى للمتقین, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہدایت متقین کے لیے. اگر قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو تقوی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا, ہدایت آسان ہوگی. اگر متقی نہیں ہے اور تقوی کا راستہ اختیار نہیں کیا ہے تو اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا مشکل ہے. ابھی ہم نے کیا پڑھا سورہ فاتحہ میں, اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں پر اللہ کیا خوشخبری دی ہے, ہدى للمتقین. کیا مطلب ہے اس کا کہ اہدنا الصراط المستقیم کو اللہ کس چیز سے جوڑ دیا ہے؟ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, باقی بہت ساری کتابوں میں شکوک ہیں, شبہات ہیں, غلط فہمیاں میں بہت سارے مسئلے ہیں. واحد کتاب ہے اس دنیا میں جس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ پڑھیں کہ نہیں, منعن سے تسلیم کریں کہ نہیں, اس پہ عمل کریں کہ نہیں آسانی سے. تو پہلے خوشخبری دی ہے ہدى للمتقین, خوشخبری دی ہے کہ لا ریب فیہ, پھر ہدى للمتقین. تو ہے کون, میں کیسے تقوی کا راستہ اختیار کروں تاکہ قرآن مجید سے میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں؟ الذین یؤمنون بالغیب, سب سے پہلی خصلت اور صفت متقین کی کیا ہے؟ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, کیا ہے؟ ایمان بالغیب. ایمان کا تعلق دل سے ہے. متقی سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کرتا ہے, اپنے دل کو ٹھیک کرتا ہے, ایمان سے بھر دیتا ہے اور کفر و شرک کو نکال دیتا ہے. پھر ایمان بالغیب, تمام جتنے بھی ارکان ایمان ہیں سب کا تعلق غیب سے ہے. الایمان باللہ وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. چھ ارکان ایمان ہیں، سب کا تعلق کس چیز سے؟ غیب سے ہے. یؤمنون بالغیب، اور ہم سے مطالبہ ایمان بالغیب کا ہی ہے. اس لیے توبہ کا دروازہ کیوں بند ہوتا ہے؟ جب موت سامنے آتی ہے، حق کو پہنچتی ہے، یا سورج مغرب سے نکلتا ہے، ایمان بالغیب ختم ہو گیا، مشاہدہ ہو گیا اپنی آنکھوں سے، اب توبہ کا دروازہ بند ہے، اب ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر پہلے سے ایمان نہیں تھا تو. الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی صفت متقین کی، جس نے قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو اپنا عقیدہ درست کرنا پڑے گا، ارکان ایمان پر ایمان کا حق ادا کرنا پڑے گا. بغیر صحیح عقیدے کے کوئی متقی ہو نہیں سکتا. ہر نمازی متقی ہوتا ہے کیا؟ ہر زکوٰۃ دینے والا متقی ہوتا ہے، ہر حج کرنے والا حاج متقی ہوتا ہے. جب تک کہ ایمان کا حق ادا نہیں ہوتا، تقوی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے ایمان بالغیب، اپنے عقیدے کو درست کریں، شرک کفر بدعات اور شبہات سے اپنے آپ کو آزاد کریں، دور رہیں، اپنے دل کو ایمان اور اطمینان سے صحیح عقیدے سے بھر دیں. اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، پھر اقامت الصلاة ہے، اور جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے جو رزق دیا ہے، اسی رزق میں سے آگے نان نفقہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. سورۃ بقرہ نمبر 133، اور بھی اس میں آگے میں یہاں پہ اتفاق کرتے ہیں جو شیخ نے بیان کیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، یہ زکوٰۃ ہے، یُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ نماز ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا یصلون، قرآن جی میں کہیں پر بھی نہیں یصلون یا تصلون. نماز کے ساتھ ایک اور لفظ ہے ہمیشہ، کیا ہے؟ اقامت. واقیم الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ، اقامت الصلاۃ اور صلاۃ میں فرق ہے کہ نہیں؟ زمین و اسمان کا فرق ہے. ایک صرف نماز پڑھنا اور ایک نماز کا حق ادا کرنا. ایک نماز پڑھنا اپنی مرضی سے، ایک نماز پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ میں سسلم کی مرضی سے. ایک نماز نبوی، ایک ہے اپنی نماز اپنی مرضی کی. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ صرف نماز پڑھنی ہے یا نبوی نماز پڑھنی ہے؟ صحیح نماز پڑھنی ہے. صحیح نماز پڑھنی ہے. صحیح نماز کون سی ہے؟ جو قرآن سنت میں ثابت ہے. قرآن سنت میں جو نماز ثابت ہمیں کہاں پہ ملے گی؟ قرآن سے اور کتابوں سے، حدیث کی کتابوں سے نا، کہاں سے ملے گی ہمیں؟ تو کس کو ملے گی؟ جو سمجھنا چاہتا ہے. جو نہیں سمجھنا چاہتا کہاں سے دیں گے اس کو؟ تو علم اساس ہے ہر خیر کی. صحیح عقیدہ کے لیے علم ہے، صحیح نماز کے لیے علم ہے، صحیح زکوٰۃ کے لیے علم ہے، اور شریعت کے ہر حصے کے لیے، ہر پہلو. علم کے بغیر کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ کلمہ توحید بھی نہیں. فعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ جان لے کہ لا الہ الا اللہ، بغیر علم کے اب توحید پر عمل بھی نہیں کر سکتے. غلطی ہوگی، لازمی ہوگی، نماز میں غلطی ہوگی اگر بغیر علم کی نماز پڑھی. اس لیے نماز نبوی الگ ہے اور نماز الگ ہے. اس لیے کہیں پر قرآن سنت میں آپ کو صرف نماز کا لفظ نہیں ملے گا، بلکہ اقامت الصلاۃ کا جملہ ملے گا آپ کو. جیسا فرماتے ہیں ربی حفظہ اللہ، یقیمون الصلاۃ یعنی یصلون علی الوجہ المشروع، جو مشروع طریقہ ہے، جو نبوی طریقہ، اسی کی بنیاد پر اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. یہ سفور ارکان ہے و شروط ہے، مکمل کرتے ہیں ارکان اور شروط، اور اس میں سے کچھ چھوڑتے نہیں ہیں. وہ یخشعون فیہا، اور خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ المؤمنون میں، قد افلح المؤمنون، یقیناً مؤمنوں نے فلاح پالی ہے. افلح فی الماضی ہے، یعنی فلاح پالی ہے ابھی زندگی میں، خوشخبری ہے جنت کی، اور ہر خیر کی، ہر عافیت کی خوشخبری ہے مومنین کے لیے. یقیناً، قد یقین کے لیے، مؤمنوں نے فلاح پالی ہے. تو ایمان سب سے پہلے ہے. یؤمنون بالغیب ابھی گزرا ہے متقین کے لیے، اب یہاں پر بھی فلاح پالی مومنوں نے. نمازی کا ذکر نہیں کہ نمازیوں نے، یا زکوٰۃ دینے والے، یا حاجیوں نے، یا عمرہ کرنے والے. تو ایمان سب سے پہلے، عقیدہ سب سے پہلے. قد افلح المؤمنون، یہ کون ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ ہے جو اپنی نماز میں خاشع ہے، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. جانتے ہیں خشوع کیا ہے؟ کہ آپ یوں تکبیر پڑھتے، پھر اپنے یوں سے پسینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، اور دل میں سکون آ جاتا ہے، اور بڑے تسلی سے نماز پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین بڑے تسلی سے آرام سے نماز پڑھتے ہیں، پہلے کہ الحمد للہ بعد الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، کیا پڑھا ہے کوئی پتہ نہیں، صرف ایک بوجھ تھا اتارا ہے، نہ نماز ہے نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے نہ اجر ہے، صرف ایک خانہ پوری کر دی ہے. یہ مومن کے ایمان کا تقاضا نہیں ہے. ایمان مضبوط ہے تو نماز بھی مضبوط اور ٹھیک ہے، ایمان کمزور ہے تو نماز بھی کمزور، غلطی لازمی ہوگی. قد افلح المؤمنون، سب سے پہلے صفت ان مومنین کی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور لغو سے اعراض کرتے ہیں. نماز میں خشوع کے لیے آپ کو کھیل تماشے سے دور اختیار پڑے گی، بلحیات سے، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرے یا ایمان میں کمزوری کر دے اسے چھوڑ دیتے ہیں. مباحات کو اکثر، مباحات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں محرمات ہیں، مکروہات ہیں، مباحات ہیں. مباحات وہ چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں، آپ کو شریعت منع نہیں کیا ہے. اخبار پڑھنا ہے یا کوئی چیز دیکھا، کوئی کتاب پڑھنی ہے، کوئی یعنی وقت اچھی چیز میں گزارنا ہے، یہ مباحات ہیں. اگر ان کو بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں، ان ملحیات کو جو آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیتے ہیں، آپ کے ایمان میں مزید اضافہ ہوگا اور مزید مضبوط ہوگا، آپ کے نماز پہ اس بھی اس اثر ہوگا. کیونکہ بات ایمان کی ہو رہی، ایمان مضبوط تو نماز بھی مضبوط، قاعدہ یہ ہے. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکات فاعلون، یہ وہ ہیں جو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. پھر آگے اور بھی بڑے خوبصورت الفاظ ہے. پھر ایسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں ارکان کو قرآن مجید میں کئی جگہ پر ذکر کیا ہے، کیونکہ دین ان کے بغیر قائم ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت پانچ چیزوں پر قائم ہے. اسلام جو ہے وہ پانچ چیزوں پر قائم ہے. شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت، و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینا، والحج وصوم رمضان، اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. متفق علیہ حدیث ہے. وسعی عمر بن خطاب کی معروف حدیث، جبریل علیہ السلام کی مشہور جو حدیث ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جواب دیتے ہیں، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم یہ بتائیں اسلام کے بارے میں، اسلام کیا ہے. فقال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. یہ پانچ ارکان اس حدیث میں بھی بیان ہوئے، اسے مسلم کی معروف حدیث ہے. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. تو جبریل علیہ السلام جو خود سائل بن کے انسان کی شکل میں آئے تھے، جب اسلام کے بارے میں سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں بتایا کہ فرمایا کہ اسلام کیا ہے اور پانچ ارکان بیان کیے ہیں، تو جس نے سوال کیا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، فرماتے ہیں آپ نے سچ فرمایا ہے. تو صحابہ کے جو بیٹھے ہوئے تھے، سن عمر بھی ساتھ تھے، تو ہمیں تعجب ہوا کہ سوال کرنے سوال بھی کرتا ہے اور پھر یہ بھی کہتا آپ نے سچ کہا، یعنی پہلے سے پتا تھا کہ جواب صحیح ہے کہ نہیں. تو عجیب سے ہم سے جو لوگ آتے تھے، یعنی یہ تو سابق جو جانتے تھے، بعض اوقات کوئی انجان اجنبی لوگ آتے تھے سوال کرنے، عربی کہیں سے کوئی آ گئے سوال کرنے کے لیے، تو ہم اس انتظار میں ہوتے تھے کوئی باہر سے کوئی آ کے سوال کرے ہمارے علم میں تاکہ اضافہ ہو جائے. تو بڑا خوبصورت شخص ایک مرتبہ آیا، رسول اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھا، اپنے دونوں ہاتھ رام پہ رکھے، ایک ادب جیسے ایک شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، اس طریقے سے بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند سوال کیے. تو عجب یہ ہے کہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو سچ بھی مان رہے ہیں، تو ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ کیسے سوال کرنے والا ہے. پھر سوال کے ایمان کے تعلق سے اور جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیر وشر، اور چھ ارکان ایمان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے. فقال صدقت، تو سوال پھر کہ آپ نے سچ کہا ہے. فاخبرنی عن الاحسان، احسان کے، احسان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، کہ اللہ کی اس طریقے سے عبادت کریں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ سکتے، یقین جانے، یقین رکھے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. قال فاخبرنی عن الساعه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب جبریل علیہ السلام سوال کرتے اگلا کہ پھر قیامت کے بارے بتائیں، یا قیامت کب ہوگی. قال من مسئول عنها بعلم من السائل، سوال جسے سوال کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ نہیں جانتا جو سوال کر رہا ہے. اب صاحب تعجب ہو رہا ہے، یہ کیا بیچ میں ایسے بات ہو رہی ہے؟ سوال کرنے والا جسے سوال کیا جا رہا ہے وہ اسے زیادہ نہیں جانتا جو سوال کر رہا ہے. قال فاخبرنا عن اماراتها، چلے اگر آپ کو نہیں پتا قیامت کب ہوگی ذرا کچھ بتائے، کچھ نشانیاں بتا دے. پھر آپ سب کچھ نشانیاں بتائیں کہ انت امت ربتها وان ترى الحفاة العراة عاتر عائشة يتطاولون في البنيان. ایک دو نشانی بتائے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو لونڈی ہے وہ اپنے مالکین کو جنم دے گی، اور جو الحفاة العراة جو ننگے بدن بغیر جوتے والے لوگ جو ہیں، یعنی عام سے بدو ہیں، دنیا کے کوئی پتہ نہیں ان کو، اور صحرا میں رہنے والے جن کے پاس کوئی یعنی آسائش نہیں زندگی کی، ان لوگوں کو عن قریب دیکھیں گے کہ وہ بڑی لمبی لمبی جو ہے بلڈنگیں بنائیں گے. دیکھیں حدیث کب کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، 1400 سال گزر گئے. اب جا کے دیکھیں سب سے زیادہ جو ہے نا اسکائی اسکریپر جو ہے، اور یہ جو لمبی لمبی عمارتیں جو برج بن رہے کہاں پہ بن رہے؟ الحفاة العراة. اب ذرا ہسٹری دیکھیں نا، 50-100 سال پہلے دیکھیں، گلف کو دیکھ لیں 100 سال پہلے آپ، یہ نہ دیکھیں بلڈنگیں کیا تھی، کچھ نہیں تھی، زمین چھوٹی چھوٹی بلڈنگیں تھی. آپ دیکھیں کہ رہنے والے کون تھے، الحفاة العراة، یہی نظر آئیں گے آپ کو. پرانی سی بوسی دہ توب ہوتی تھی، اور ایک تہ بند یا لنگی ہوتی تھی، عام سے طور پہ پہنتے تھے، اور عام سی سادہ سی زندگی تھی. اللہ نے دنیا کو کھول کے رکھ دیا ہے. اب پوری دنیا کی نظر جو ہے، یوروپ امریکہ کی نظر اسی گلف کی طرف ہی، دیکھیں سب سے لمبی عمارتیں. اب سب سے بڑا برج دنیا کا کہاں بن رہا ہے؟ سب سے بڑا جدہ میں بن رہا ہے، سبحان اللہ. دیکھیں کیسے لمبی لمبی عمارتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو وحی نازل ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ خبر میں پیار پر وسلم کو دے دی. قیامت کب ہے اللہ اعلم، کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم بھی نہیں جانتا قیامت کب ہوگی. اگر جانتے تو بیان کرتے کہ نہیں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس علم ہے اور آپ چھپائیں گے؟ نبی کی یہ شان نہیں ہے، رسالت پہنچانی ہے، اللہ کا حکم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کا پتہ نہیں کہ کب قیامت ہوگی، اللہ صرف اللہ کو پتہ ہے. لیکن چند نشانیں بتا دی ہیں. پھر وہ شخص چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد سر عمر فرماتے ہیں سر آپ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو پوچھا اتدری من السائل، کہ آپ جانتے ہیں کہ سوال کرنے والا کون تھا اس دن؟ قلت اللہ ورسول اعلم. تو عمر عرض کرتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. قال فانه جبریل اتاک معلمکم دینکم. وہ جبریل علیہ السلام تھا جو آئے تھے، جبریل علیہ السلام تھے جو آئے تھے آپ لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں ان تمام تین امور کو جو ہے دین قرار دے دیا، کہ دین کس چیز پر قائم ہے؟ اسلام ہے، ایمان ہے، احسان. یہ تین مراتب دین کے، سب سے پہلے اسلام ہے، اس سے بڑھ کر ایمان ہے، سب سے بڑھ کر احسان کا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہی ہے، دین ہمیشہ اسلام ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور تا قیامت تک دین ایک ہی اللہ تعالیٰ کا اسلام ہے. باقی پھر کہاں سے آئی؟ یہ ہندوازم ہے، بدھزم ہے، یہ جوڈزم ہے، یا کرسچینٹی ہے، یہ لوگوں کو خود ساختہ دین ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کسی اور دین کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان دین عند اللہ الاسلام. آدم علیہ السلام کا کیا دین تھا؟ اسلام. ابراہیم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، تمام انبیاء کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسلام. فرق کس میں ہے؟ کلمے میں اور بعض شریعت کے امور میں. مکمل پیوریفیکیشن جو ہوئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہوئی ہے، باقی پہلے پہلے کچھ چیزیں تھیں. کلمہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو اس زمانے میں یہ کلمہ پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اپنے نبی کی فرمانبرداری کرتے تھے، اللہ کی اطاعت ہو اور نبی کی اطاعت کرتے تھے وہ تو کامیاب ہوئے. اگلے نبی جب آئے, اگر رسول جب آئے, اگر انہوں نے اپنے رسول اور سابقہ رسولوں پر ایمان نہیں رکھا تو کوئی ایمان کا فائدہ نہیں. اس لیے یہود و نصارہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, رب بھی مانتے ہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو کافر کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو ماننا کافی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پر صرف ایمان کافی نہیں ہے. چھ ارکان ایمان ہیں اور چھ لازم اور ملزوم ہیں, اگر ایک پر بھی ایمان نہیں کسی پر ایمان نہیں. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں ولہذا اختلاف فی تکفیر تارک الصلاۃ, اس لیے تارک الصلاۃ پہ اختلاف ہوا ہے, وہ تارک الزکاۃ میں بھی جیسے بات آگے آئے گی ایضا اس میں بھی اختلاف ہوا ہے. کما سیأتی لمحۃ عن ھذا ان شاء اللہ, جیسے کہ آگے اس کے بھی ایک لمحہ جو ہے یہ تھوڑا سا اس میں ذکر کریں گے آگے جا کے. آج درس میں اتنا کافی, کے درس میں انشاءاللہ یہاں پر رکے ہیں, قال المؤلف رحمہ اللہ یہاں پر نشان لگا لیں, اسی یہیں سے درس کا آغاز کریں گے. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.